الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سبني فاقتلوه ومن سب أصحابي فاجلدوه صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں آپ حضرات کے سامنے چند دن پہلے بھی میں ختم نبوت کے موضوع پر اپنی معروضات پیش کر چکا ہوں آج بھی آسٹن انڈر لینڈ کی اس جامعہ مسجد میں انشاءاللہ صحابہ کرام اور خلافت راشدہ کے موضوع پر کچھ باتیں ہوں گی میرے دوستو انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آج برمنگھم کے قریب ایک بڑا عجیب و غریب سانحہ پیش آیا ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں مولانا محمود احمد میر پوری شہید ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ان کے کئی رشتہ دار بھی شہید ہوئے آج سارا دن اس واقعے پر ازحد افسوس اور دکھ رہا اللہ تعالی مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. انہوں نے بڑی دینی خدمات سر انجام دی ہیں اور توحید و سنت کے موضوع پر بڑے اچھے اچھے کام کیے ہیں. میرے دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ جو مسئلہ خلافت کے عنوان پر ہے اسے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ایمان والوں کے ساتھ. اس آیت میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ کیا ایمان والوں کے ساتھ، وہ ایمان والے جو تم میں سے ہیں، یہ وعدہ کیا کہ اے صحابہ کرام، تم میں اللہ تعالیٰ ضرور بضرور خلفاء بنائے گا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمہیں حضور علیہ السلام کی مسند کا وارث بنائے گا. جس طرح تم سے پہلے نبیوں کے وارث بنائے گئے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وارث حضرت یوشع علیہ السلام بنائے گئے. کم استخلف الذین من قبلہم، اور ان کی صفتیں یہ ہوں گی خلفاء کی کہ ولا یمکنن لہم، پہلی صفت کہ جب ان کو میں خلفاء بناؤں گا تو وہ زمین میں فتوحات قائم کریں گے اور اس زمین کے بہت سارے علاقے کو اسلام میں داخل کریں گے. ولا یمکنن لہم دین ہم الذر تضالہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، اور ان کی ایک صفت یہ اس آیت میں بیان کی گئی ہے کہ ان کی وجہ سے جو خوف ہوگا دنیا میں قائم وہ امن میں بدل جائے. یعنی خلفاء کی یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اس آیت کو تمام علماء اور مفسرین نے خلافت راشدہ کی حقانیت پر سب سے بڑی دلیل قرار دیا کہ یہ آیت سب سے بڑی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ قائم ہوئی. آپ کو معلوم ہے نا خلافت راشدہ کا، کہ خلافت راشدہ کس کو کہتے ہیں. میں اس کے بارے میں کچھ تفصیلی باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جن کا عام طور پر کوئی آدمی ذکر نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو. کس کو خلیفہ بنایا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ بنایا صدیق اکبر کو. دیکھیے، اللہ نے جس طرح آدم کو خلیفہ بنایا بالکل اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو اپنا خلیفہ بنایا. حضور کے خلیفہ بنانے میں اور اللہ کے خلیفہ بنانے میں بڑی مماثلت اور مشابہت ہے. جس طرح اللہ کے خلیفے کے منکر میں، یعنی آدم کی خلافت کا جس نے انکار کیا اس میں، اور نبی کے خلیفے کے منکر میں بڑی مماثلت ہے. اللہ کے خلیفے کا جس نے انکار کیا وہ، اور جس نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا، ان میں آپس میں بڑی مماثلت ہے اور مشابہت ہے. آپ شاید میری بات نہیں سمجھ رہے. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ ہو، اور توجہ ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور مجھے بھی فائدہ ہوگا اور آپ محظوظ ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ کس کو بنایا؟ اب دیکھیے، جس طریقے پر اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا اسی طریقے پر حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کو اپنا خلیفہ بنایا. اللہ نے خلیفہ آدم کو بنایا، جبریل کو نہیں بنایا، حالانکہ اللہ کے زیادہ قریبی تو جبرائیل تھا نا. عبادت میں، ذکر میں، ریاضت میں اللہ کے زیادہ قریبی کون تھے؟ لیکن اللہ نے اپنی خلافت کے لیے اپنے قریبی کو نہیں دیکھا بلکہ اپنی خلافت کے لیے اللہ نے صلاحیت کو دیکھا کہ میری خلافت کے پورا کرنے کی صلاحیت کس میں ہے؟ آدم میں. تو آدم کو خلیفہ بنا دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریبی جبرائیل تھے, آدم نہیں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خلیفہ بنانے میں اپنے زیادہ قریبی کا لحاظ نہیں کیا, اور نسب میں زیادہ قریبی حضرت علی تھے. حضور نے ان کو خلیفہ اول نہیں بنایا, بلکہ حضور نے بھی خلافت کے انعقاد کے لیے صلاحیت کا اعتبار کیا. اللہ نے جس طرح خلافت کے انعقاد کے لیے صلاحیت کو دیکھا, اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صلاحیت کو ہی دیکھا اور صلاحیت والے کو اپنا جانشین بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا, اور قرآن میں اس کا اعلان کیا گیا ہے, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, کہ میں آدم کو خلیفہ زمین میں بنانا چاہتا ہوں. اس کا اللہ نے اعلان کیا, اس کا اللہ نے. اب اعلان یہ کافی تھا, یہ اعلان کافی تھا کہ آدم کی خلافت کو دنیا تسلیم کر لیتی. اللہ کا اعلان ہو گیا, اب بات ختم ہو گئی. ہم سب کو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کے بعد ہی آدم کی خلافت کو مان لیتے, لیکن اللہ نے اس پر اکتفا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ آدم کی خلافت کا صرف اعلان کرے, بلکہ اللہ نے آدم کی خلافت کا اعلان کرنے کے بعد ایک ایسا طریقہ اختیار کیا کہ جس سے آدم کی خلافت کی نشانی کا پتہ چل گیا, کہ آدم علیہ السلام کو آگے کھڑا کر دیا اور فرشتوں سے کہا اس کے پیچھے سجدہ کرو اور اس کو سجدہ کرو. یعنی اللہ کا یہ اعلان کافی نہیں تھا کہ آدم میرا خلیفہ, بلکہ اللہ نے خلافت کے استحقاق اور خلافت کو منوانے کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ اب اس آدم کو آگے کر دیا اور فرشتوں سے کہا اس کو سجدہ کرو. یعنی جس کے پیچھے سجدہ کیا جائے اس کی خلافت مانی جاتی ہے, یہ طریقہ اللہ نے اختیار کیا. اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو جب خلیفہ بنایا تو حضور نے اعلان نہیں کیا کہ ابو بکر میرا خلیفہ, بلکہ حضور نے طریقہ وہی آدم والا اللہ والا اختیار کر کے صدیق کو آگے کھڑا کر دیا اور امت کو کہا کہ اس کے پیچھے نماز پڑھو. یعنی جو طریقہ اللہ نے آدم کی خلافت کے منوانے کے لیے اختیار کیا, وہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی خلافت کو منوانے کے لیے اختیار کیا. اب آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اعلان کر دیا تھا کہ آدم میرا خلیفہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر اعلان کر دیتے تو دنیا سے جھگڑا ختم ہو جاتا, بات ہی ختم ہو جاتی, رافضیت کی بنیاد ہی مٹ جاتی کہ وہ آیتوں کا غلط ترجمہ کر کے اور حدیثوں کا غلط ترجمہ کر کے کہتے ہیں کہ علی کا پہلا نمبر, یہ بات ہی ختم ہو جاتی اگر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیتے کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نہیں کیا کہ ابو بکر میرے بعد خلیفہ, بلکہ حضور نے نشانیاں بتلائیں کہ میرے مسلے پر ابو بکر آئے, یہ نشانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی مسلے پہ کھڑا کیا آدم کو اور پیچھے کر دیا فرشتوں کو کہ اس کو سجدہ کرو, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو بکر کو آگے کر دیا اور امت سے کہا اس کو سجدہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیوں نہیں کیا؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیتے کہ ابو بکر میرا خلیفہ تو ابو بکر نامزد ہو جاتا, ابو بکر پر کوئی آدمی اعتراض نہ کر سکتا, اس لیے کہ ابو بکر یہ کہتا کہ لوگوں میں تمہارا حکمران ہوں, میں تمہارا بادشاہ ہوں, تم مجھ پر اعتراض نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے تو نبی نے نامزد کیا ہے, تو جس کو نبی نامزد کرے اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا. تو اس لیے پیغمبر نے ابو بکر کو نامزد نہیں کیا کہ نامزد کریں لوگ تاکہ مملکت کے انتظام میں اگر وہ اعتراض بھی کرنا چاہیں تو صدیق پر کر سکیں, اور قیامت تک آنے والے حکمرانوں پر عوام اعتراض کر سکے, سرے را پوچھ سکے کہ یہ تو نے کپڑا کیسے بنایا, یہ تو نے سوٹ کیسے بنایا. اس لیے پیغمبر نے ایک خلیفہ اور حکمران کی قیام میں عوام کی مرضی کو شامل کرنے کے لیے پیغمبر نے ابو بکر کو نامزد نہیں کیا, بلکہ نشانیاں خلافت کی بتا کر چھوڑ دیا لوگوں پر کہ نامزد لوگ کریں تاکہ لوگ جب موقع آئے صدیق پر سے پوچھ بھی سکیں, سرے را اعتراض بھی کر سکیں, اور قیامت تک آنے والے حکمرانوں کے لیے پیغمبر نے یہ مثال قائم کر. کچھ میری بات سمجھ میں آپ کو آئی؟ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے خلیفے کا انکار جس نے کیا اس کو اللہ نے جنت سے نکالا. کس سے نکالا؟ کیا کہا؟ انا کا رجیم, تو مردود ہے, فخرج, انا کا رجیم, نکل جا. اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا؟ فخرج,
اس لفظ پہ ذرا غور کریں، جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا یعنی آدم علیہ السلام کا، اس کے لیے اس کو حکم دیا فخرج نکل جا، جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اس کے لیے کیا حکم تھا فخرج نکل جا. اب دیکھو جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے کا انکار کیا وہ تھا نسلا یہودی، وہ تھا نسلا یعنی عبداللہ بن سبا یہودیوں کی نسل میں سے تھا، اور یہودیوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، یعنی اللہ نے اپنے خلیفے کے منکر کے لیے کہا کہ فخرج انک رجیم نکل جا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلیفے کے منکر کے لیے کہہ دیا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب کہ اس کو عرب کے جزیرے سے نکال دو، کیونکہ شیعہ مذہب کی بنیاد یہودیت ہے تو اس لیے یہودیوں کو سرے سے عرب کی سرزمین سے نکلنے کا حکم دے دیا، کیوں کہ یہ نبی کے خلیفے کے منکر تھے. اب آپ دیکھیے جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اس کو ایک سزا دنیا میں ملی، اس کو ایک سزا دنیا میں ملی اور ایک سزا ملے گی آخرت میں، اور جس نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا اس کو بھی ایک سزا دنیا میں ملی اور ایک آخرت میں ملے گی. ٹھیک ہے، جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اس کو سزا دنیا میں یہ ملی کہ اللہ نے حاجیوں کو حکم دے دیا کہ حج پر جائیں تو اس کو پتھر ماریں، اس کو کنکریاں ماریں، اور لوگ پوچھیں یہ کنکریاں کہاں مارتے ہو تو ان کو بتایا جائے کہ یہ اللہ کے خلیفے کا منکر تھا اس لیے ہم نے اس کو کنکریاں ماری اور ہم اس کو کنکریاں مار رہے ہیں کیونکہ اس نے اللہ کے خلیفے کی خلافت کا انکار کیا تھا. تو جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا تھا اس کو کیا سزا ملی؟ کنکریوں. اور لوگوں سے کہا کہ تم مارو کنکریاں حاجیو، تم کنکریاں مارو کیونکہ یہ میرے خلیفے کا منکر ہے. اور جس نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا اللہ نے اس کو سزا کنکریوں کی نہیں دی بلکہ اس کو سزا دی چھریوں کی، اور چھریوں کے لیے خود انہی کو مقرر کر دیا کہ اپنے ہاتھوں سے خود اپنے سینے پر مارے. مارتے ہیں کہ نہیں بولو تو صحیح میرے دوستو؟ جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اس کو سزا کیا ملی؟ کنکریوں کی. اور جس نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا اس کو سزا ملی چھریوں کی. اب دیکھو کوئی آدمی کنکری یا پتھر کسی کو مارے اس پر پرچہ درج نہیں ہوتا یا اتنی بڑی سزا نہیں ہے، لیکن چھری اگر میں کسی کو ماروں اللہ کے نبی کے خلیفے کے منکروں کو چھری ماروں، ہم پر پرچہ ہو جائے، ہم پر مقدمہ قائم ہو جائے، آپ پر بھی مقدمہ قائم ہو جائے، تو اللہ نے فرمایا میں اپنے نبی کے صحابہ کے ماننے والوں کو یہ تکلیف کیوں دوں کہ ہر ہر شہر میں ان پر پرچہ ہوتا رہے، میں انہی کو مقرر کر دیتا ہوں کہ ہاتھ بھی اپنے ہوں گے اور سینہ بھی اپنا ہوگا، چھری بھی اپنی ہوگی، اور بلکہ یہ صرف چھری سے اپنے آپ کو ماریں گے نہیں بلکہ جب 10 محرم کا مہینہ آئے گا، محرم کا مہینہ، تو یہ باقاعدہ حکومت سے درخواست لکھ کر اجازت طلب کریں گے کہ بخدمت جناب ڈی سی صاحب ہم نے فلاں جگہ پر جلوس نکالنا ہے اور 10 محرم کے دن دوپہر کے 12 بجے ہم نے فلاں جگہ پر اکٹھے ہو کر ہم نے اپنے آپ کو چھریاں مارنی ہے اور ہمیں خطرہ ہے کہ لوگ کہیں ہمیں چھریوں سے روک نہ دے، اس لیے آپ پولیس مقرر کریں تاکہ وہ ہمارے تازیے کے ساتھ ساتھ جائے اور ہمیں اپنے آپ کو چھریاں مارنے دیں، تاکہ وہ ہمیں اپنے آپ کو چھریاں. میں نے غلط بات کہی اور بولو تو صحیح؟ یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ بازار میں ایک بچہ جا رہا ہو اور اس کے ہاتھ میں چھری ہو یا چاقو ہو، آپ بھاگ کر اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ یار یہ کہیں اپنے آپ کو نہ مار دیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ روایت ہی نہیں ہے کہ کسی کے ہاتھ میں چھری دیکھ کر کوئی چپ کر جائے، کسی پاگل کے ہاتھ میں چھری دیکھو لوگ پکڑ لیتے ہیں یار یہ کہیں اپنے آپ کو ہی نہ مار دے. لیکن آپ پوری دنیا میں سکھوں کو، ہندوؤں کو، قادیانیوں کو، عیسائیوں کو، ایسی کوئی جماعت ان کافروں میں نہیں دیکھیں گے کہ جو اجتماعی طور پر چھریاں لے کر اپنے آپ کو مارتی ہو. اگر امریکہ میں کوئی قوم چھریاں لے کر اپنے آپ کو مارے تو وہ لوگ اس پر پابندی لگا دیں کہ یہ اجتماعی خودکشی کی مثال ہے، اور کوئی پارلیمنٹ دنیا کی اجتماعی خودکشی کسی کو کرنے نہیں دیتی. لیکن دنیا میں یہ ایسا ایک غلیظ فتنہ اور فرقہ ہے کہ جو باقاعدہ طور پر چھریاں لے کر اپنے امام باڑے میں جمع ہوتا ہے اور وہاں پر اور بازار میں یا چوک میں چھریاں لے کر اپنے آپ کو مارتے ہیں، اور اللہ نے نظام ایسا بنا دیا کہ ان کو چھریوں کی باقاعدہ گورنمنٹ اجازت دیتی ہے کہ یہ چھریاں اپنے آپ کو مار سکتے ہیں اور ان کو روکنے والا کوئی نہ ہو، بلکہ پولیس پہرا دے تاکہ نہ کوئی روکے اور نہ یہ خود رکیں بلکہ اپنے آپ کو مارتے مارتے مر جائیں اور ان کی سزا پوری ہو جائے. اور ان کی سزا، اب دیکھو دنیا میں جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اس کو سزا ملی پتھروں کی، اس کو سزا ملی. جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اس کو سزا ملی، اور جس نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا اس کو سزا ملی چھریوں کی. لیکن جو نبی کے خلیفے کا منکر تھا اس کو ایک سزا چھریوں کے علاوہ اور ملی، چھریوں کے علاوہ ایک اور سزا. وہ اور سزا کیوں ملی؟ اس لیے کہ انہوں نے پہلی مثال سے عبرت حاصل نہیں کی. اللہ نے اپنے خلیفے کے منکر کو سزا دی پتھروں کی تاکہ یہ عبرت حاصل کریں کہ اللہ کے خلیفے کے منکر کی یہ سزا ہے. اب ہمیں نبی کے خلیفے کا انکار نہیں کرنا چاہیے. اگر انکار کرے, اگر کوئی انکار کرے تو اس کو سزا زیادہ ملنی چاہیے تھی نا, اس لیے کہ انہوں نے پہلے خلیفے کے انکار سے عبرت حاصل نہیں کی, اس لیے ان کو سزا ملی چھریوں کی. اب دیکھو ایک اور سزا ملی, وہ سزا بڑی عجیب و غریب تھی. وہ سزا ہے کالے کپڑوں کی. وہ سزا ہے, وہ کس کی سزا, کون سی سزا ہے؟ کالے کپڑوں کی. آپ میں سے کئی لوگ کہیں گے یار کالا کپڑا کون سی سزا ہے؟ کوئی کپڑا سفید پہن لیا یا کالا پہن لیا یا سبز پہن لیا یا سرخ پہن لیا, اس میں کوئی سزا کی بات تو نہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے, حضور نے فرمایا کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے, کالا لباس جہنمیوں کا. جب حضور کا یہ فرمان میری نظر سے گزرا تو میں نے کہا یہ واقعی سزا ہے, یہ واقعی کہ دنیا میں ان کو جہنمیوں کا لباس مل گیا اور یہ کالا لباس پہن کر پھرتے. ورنہ وہ ایک ملنگ تھا نا, اس نے بڑی عجیب بات کہی. نو محرم کے دن کسی نے اس کو دیکھا اور اس نے کہا کہ ملنگ سے کہا کہ بھائی تو دس نو محرم کا دن ہے, تم نے کالے کپڑے کیوں نہیں پہنے, تو سفید کپڑے پہن کر پھرتا ہے. تو اس نے کہا کپڑوں میں کیا رکھا ہے, انسان کا دل کالا ہونا چاہیے. یہ اس نے اور بھی بڑی عجیب بات کہی کہ کپڑوں میں کیا رکھا ہے, انسان کا دل کالا ہونا چاہیے. اب دیکھو تو یہ کالے کپڑے, آپ کہیں گے یار یہ کون سی سزا ہے, کالا لباس کس کن کا لباس ہے؟ جہنمیوں کا. ٹھیک ہے بھائی, تو آپ کہیں گے یہ کیسی سزا ہے. آپ مجھ سے پوچھیں کہ فاروقی صاحب آپ نے کل کو کہاں جانا ہے, تو میں اگر آپ سے کہوں کہ میں نے کل 12 بجے ایڈنبرے پہنچنا ہے, تو آپ کہیں گے کہ یار رات کو یہ دیر سے سویا ہے تو صبح کو پتہ نہیں ایڈنبرے اس نے جانا ہے یا نہیں. لیکن اگر آپ صبح 8 بجے میرے پاس آئیں اور میرے پاس آ کر یہ دیکھیں کہ میں غسل کر کے کپڑے بدل چکا ہوں اور میرے پاس سامان موجود ہے, تو آپ کہیں گے کہ یار پہلے شک تھا کہ یہ جائے گا یا نہیں جائے گا, لیکن اب جب کپڑے بدل چکا ہے تو اب یقین ہو گیا کہ یہ ضرور جائے گا, اس لیے کہ اس نے کپڑے بدل لیے ہیں. یہودی بھی جہنم میں جائیں گے, عیسائی بھی جائیں گے, قادیانی بھی جائیں گے, تو بالکل جائیں گے, پتہ نہیں کب جائیں گے. لیکن آپ ان کافروں کو دیکھو کہ یہ تو باقاعدہ کپڑے پہن چکے ہیں اور بالکل جانے کے لیے تیار بیٹھے, تیار بیٹھے ہیں کہ نہیں. میرے دوستو ایک دو باتیں بڑی ضروری ہیں سمجھنے سے تعلق رکھتی. جس انسان کا شیعہ مذہب کے بارے میں مطالعہ نہیں یا شیعہ مذہب کو اس نے پڑھا نہیں, وہ یہ سمجھے گا کہ شیعہ مذہب کے ساتھ سنیوں کا جو اختلاف ہے وہ اختلاف ہے صحابہ کے بارے میں. ہم ابو بکر و عمر کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں علی کا پہلا نمبر. ٹھیک ہے, اکثریت سنیوں کی اور خصوصاً یو کے اندر سب سنیوں کی کا یہی عقیدہ ہے کہ شیعہ کے ساتھ ہمارا اختلاف صرف صحابہ کے بارے میں. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو یہ جب بتایا جائے گا کہ شیعہ کے ساتھ ہمارا اختلاف قرآن و حدیث کے ہر مسئلے میں, حتیٰ کہ خدا سے لے کر استنجے تک, خدا سے لے کر استنجے تک, خدا سے لے کر نبی تک, نبی سے صحابہ تک, صحابہ سے اولیاء اللہ تک, نماز روزہ حج زکات تراوی نفل خیرات صدقات زکات, ہر بات میں ہمارا شیعہ سے اختلاف. اور اس اختلاف کا جس کو نہیں پتا یہ تو اس کی اپنی کمزوری ہے کہ اس نے اس کا مطالعہ نہیں کیا. لیکن اگر آپ مطالعہ کریں, اور یہ میں مبالغے کی بات نہیں کہتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل کا مکمل مطالعہ کیا ہے, اور میں نے شیعہ مذہب پر ایک بڑی زخیم اور بڑی معلوماتی کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے خمینی ازم اور اسلام, اور اس میں شیعہ کی 1400 سالہ تاریخ میں نے پوری سیاسی تاریخ لکھی ہے کہ شیعہ نے 1400 سال میں کیا کیا کارنامے سر انجام دیے اور شیعہ کی حکومتوں نے اسلام کے ساتھ کیا کیا. یعنی یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے کہ 7ویں صدی میں کرامتی فرقہ شیعہ کا, اس کرامتی فرقے کا ایک حکمران جس کا نام طاہر تھا, طاہر کیا نام تھا, وہ برسر اقتدار آیا, اور آپ حیران ہوں گے فاطمیوں کے ساتھ اس کا تعلق تھا, شیعہ حکمران تھا, عالم اسلام پر وہ حکمران بن گیا. تو وہ واحد آدمی ہے کہ جس نے اپنی حکمرانی کے دوران, مکہ مدینہ بھی اس کے قبضے میں تھا, تو اس نے خانہ کعبہ کو بند کر دیا تھا, اور خانہ کعبہ میں 18 دن تک نہ نماز ہوئی تھی نہ اس سال حج ہوا تھا، اور خانہ کعبہ سے حجر اسود اٹھا کر وہ بحرین لے گیا تھا، اور بحرین سے بغداد لے گیا تھا، اور لوگوں کو کہتا تھا کہ حج کرنے میرے پاس بغداد آؤ، اور اس کے بعد اس نے 18 سال تک حجر اسود کو وہاں رکھا، اور حجر اسود خانہ کعبہ میں موجود نہیں تھا۔ تو اس کے بعد دنیا پوری کے مسلمانوں نے چندہ جمع کیا اور 50,000 اشرفیاں جمع کر کے اس بادشاہ کو دی، اور اس کے بدلے میں حجر اسود واپس لیا جس کے ٹکڑے ٹکڑے اس نے کر دیے تھے۔ اب جو حجر اسود یہاں موجود ہے یہ صحیح سالم نہیں ہے، یہ ٹکڑوں کی شکل میں لگا ہوا ہے۔ آپ کبھی غور کر کے دیکھیں، یہ وہی ٹکڑے تھے جو ایک شیعہ بادشاہ کی طرف سے ہوئے تھے، اور شیعہ حکمران نے حجر اسود کے ٹکڑے کر دیے تھے اور کعبے کی پامالی کی۔ یہ تو ایک خانہ کعبہ کی بات ہے۔ میرے دوستو، شیعہ کا خدا کے بارے میں یہ عقیدہ، اور خدا کے بارے میں عقیدہ سننے سے پہلے آپ میری یہ بات جو میں ابھی کہنے لگا ہوں اس کو بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں، یہ بات یاد رکھیں، آپ کو کبھی غلط فہمی نہیں ہوگی۔ یہ حوالے کی بات ہے، مسلمانوں کی جتنی بھی کتابیں ہیں نا، ان کتابوں میں سب سے بڑی کتاب ہے قرآن، اور اس کے بعد سیاہ ستہ۔ کتنی بڑی کتاب، کون سی کتاب ہے؟ سیاہ ستہ۔ قرآن کے بعد کیا ہے؟ سیاہ ستہ۔ حدیث کی 6 کتابوں کو کہتے ہیں، جو بڑی کتابیں۔ اسی طرح شیعہ کی 4 کتابیں ہیں حدیث کی۔ جس طرح سنیوں کا مذہب ان 6 کتابوں پر قائم ہے جن کو سیاہ ستہ کہتے ہیں، اسی طرح شیعہ کا مذہب ان 4 کتابوں پر قائم ہے۔ کتنی کتابوں کا؟ 4 کتابوں۔ 4 کتابوں کے آپ نام سماعت فرمائیں۔ پہلی کتاب کا نام ہے کافی۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ نام کافی۔ مصنف کے نام کا نام ہے محمد بن یعقوب کلینی، یہ شیعہ کا سب سے بڑا امام ہے، اس نے یہ کتاب لکھی، اور پوری دنیا میں شیعہ کے اس وقت تقریباً 110 فرقے پوری دنیا میں آج تک قائم ہوئے ہیں، اور جن میں تقریباً 27 فرقے اس وقت بھی دنیا میں موجود ہیں، اور کوئی شیعہ کا فرقہ ایسا نہیں جو محمد بن یعقوب کلینی کو اپنا امام نہ مانتا ہو۔ یہ بات یاد رکھیں، چاہے اسماعیلی فرقہ ہو آغا خانی، چاہے کرامتی فرقہ ہو، چاہے بوہری فرقہ ہو، چاہے یہ شیعہ کا سوائی فرقہ ہو، چاہے خارجی فرقہ ہو، شیعہ کے مذہب کی بنیاد یہ 4 کتابیں۔ کتنی کتابیں؟ اور ان کتابوں میں پہلی کتاب کا نام ہے کافی، اور اس کافی کے 3 حصے۔ کتنے حصے؟ پہلے حصے کا نام ہے اصول کافی۔ پہلے حصے کو کہتے ہیں اصول، کافی کی اصولی کتاب، یعنی شیعہ کے عقائد جس میں درج ہیں، اس کتاب کا نام ہے اصول کافی، اور جس میں شیعہ کی نماز، روزہ، حج، زکات کے مسائل درج ہیں اس کا نام ہے فروع کافی، اور جس میں شیعہ کے 12 اماموں کے حالات زندگی ہیں اس کا نام ہے روضۃ الکافی۔ تو کتاب ایک ہے، کتاب جس کا نام ہے کافی، اس کی 3 جلدیں۔ دوسری کتاب کا نام ہے تہذیب الاحکام۔ تیسری کتاب کا نام ہے الاستبصار۔ اور چوتھی کتاب کا نام ہے من لا یحذر الفقی۔ یہ شیعہ مذہب کی 4 بنیادی کتابیں ہیں، اور ان 4 کتابوں سے کوئی دنیا کا شیعہ باہر نہیں جا سکتا بمائے خمینی کی، ٹھیک ہے؟ جس طرح کوئی سنی سیاہ ستہ سے باہر نہیں جا سکتا، چاہے بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، یہ 6 حدیث کی کتابوں سے باہر جا سکتے ہیں؟ جس طرح حنبلی ہے، شافی ہے، مالکی ہے، حنفی ہے، 6 کتابوں سے باہر نہیں جا سکتے، اسی طرح کوئی شیعہ ان 4 حدیث کی اپنی کتابوں سے باہر نہیں جا سکتے۔ اب جو بات ان 4 میں ہوگی وہ شیعہ مذہب کی اصولی بات ہوگی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا بھائی، میں پاکستان کے کسی ذاکر کی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، میں یا لکھنؤ کے کسی ذاکر کی بات نہیں کرتا کہ اس نے کوئی کل کتاب لکھی ہو اور اس کا حوالہ دے رہا ہوں، میں شیعہ کی 1,000 سال پرانی کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں، اور ان کے حوالوں کے بعد جو میں باتیں ابھی آپ کو بتاؤں گا یہ ساری باتیں ان 4 کتابوں میں موجود ہیں۔ حالانکہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ان کے علاوہ کئی اور کتابوں میں موجود ہیں، اور وہ بھی معتبر کتابیں ہیں شیعہ کی، جس طرح ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے جلاء العیون، بہار الانوار، اور کئی کتابیں۔ دیکھیے محمد بن یعقوب کلینی اصول کافی میں کہتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی کبھی بادہ آ ہو جاتا ہے. بادہ آ کس کو کہتے ہیں؟ شیعہ مذہب کے اندر ایک یہ چالاکی ہے کہ وہ عربی کا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جس کے معنی کا عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، مخصوص لفظ ہوتا ہے، جب اس کو لغت میں عالم اس کا معنی دیکھتے ہیں تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی. اس مسئلے کو کہتے ہیں مسئلہ بادہ آ. مسئلہ بادہ آ کیا مطلب ہوگا؟ توجہ کریں، بادہ آ کا معنی ہے بھول جانا. بادہ آ کا کیا معنی ہے؟ جاہل ہو جانا. شیعہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بھول جاتا ہے، جاہل ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ. اس کی مثال دیتے ہوئے محمد بن یعقوب کلینی نے کہا کہ امام جعفر صادق کے دو لڑکے تھے، ایک کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام اسماعیل تھا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ اسماعیل کو امام جعفر کی میں خلافت دوں گا، امامت دوں گا، نیابت اور جانشینی دوں گا، لیکن اللہ کو وعدہ ہو گیا جس کی وجہ سے امام جعفر کو نہیں کہ بیٹے کو خلافت نہیں ملی، امامت نہیں ملی، بلکہ اس کے بھتیجے موسیٰ کاظم کو امامت اور خلافت مل گئی. اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی کبھی وعدہ ہو جاتا ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جبرائیل امین نے آنا حضور کے پاس، علی المرتضیٰ کے پاس تھا، لیکن وہ بھول کر حضور کے پاس چلے گئے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو جس طرح وہاں وعدہ ہوا تھا، اس طرح یہاں بھی وعدہ ہو گیا ہے. یہ شیعہ مذہب کا بنیادی عقیدہ ہے، جس طرح ہماری بخاری شریف کی کتاب ہے، اس طرح شیعہ کی یہ کتاب ہے اصول کافی، جس میں شیعہ کا یہ عقیدہ درج ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات میری آپ کو سمجھ میں آئی؟ ان مسائل کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی مولویوں کا کام ہی فرقہ بازی بات کرنا ہے، ایک دوسرے کے خلاف بات کرنا ہے. اگر مولوی یہ باتیں نہ کریں تو تم میں سے اکثریت مرزائی ہو جائے، تم میں سے اکثریت شیعہ ہو جائے، تم دین و اسلام کو چھوڑ کر ان گوروں کے پاس بیٹھ جاؤ. تم نے ایشیا کو اس لیے چھوڑا کہ پیسے کمائیں گے، اور یہاں اپنی اولاد کو گوروں کے سپرد کر دیا. اگر مولوی تمہاری گالیاں سن کر اور تمہارے طعنے سن کر ان مسجدوں اور مدرسوں اور چٹائیوں پر نہ بیٹھے تو تمہاری یہ نسل بھی نبی کے دین پر نہ رہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ آپ مسئلے بیان کرنے کو کئی کہتے تھے یہ اختلافی بات کرتے، اختلافی بات پیغمبر نے نہیں کی. لا الہ الا اللہ کہاں سے شروع ہوا؟ پیغمبر اکیلے تھے مکے میں، اکیلے تھے کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور نے نہیں بات شروع کی لا سے؟ لا، لا کا معنی ہی اختلاف، لا کا معنی کوئی نہیں. حضور کے ساتھ ابو جہل کو یہ اختلاف تو نہیں تھا کہ حضور نماز پڑھتے تھے یا روزہ رکھتے تھے یا حج کرتے تھے؟ یہ اختلاف تھا کہ پیغمبر نے ان کے خداؤں کا ستیاناش کیا تھا اور ان کے خداؤں سے بغاوت کی تھی. اور جس پر اکثریت کی بات نہیں، 99 آدمی مکے کے پیغمبر کے خلاف تھے اور 1% آدمی نبی کے ساتھ. نبی نے جب یہ نعرہ لگایا کہ اللہ ایک ہی ہے تو ان کا دل دکھا کہ نہیں دکھا؟ بولو، دکھا. اور آپ جیسے اور ہمارے جیسی ذہنیت وہاں ہوتی، وہ کہتے ہیں حضور کو یہ مشورہ دیتے کہ یا رسول اللہ کسی کا دل نہ دکھائیں، کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے دل دکھ جائے. یاد رکھیں یہ فلسفہ جہلوں کا فلسفہ ہے. دل کسی کا رہتا ہے رہے، نہ رہے دکھتا ہے دکھے، نہ دکھے. پیغمبروں کا شیوا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو امانت ان کو ملتی ہے وہ دنیا تک پہنچا کر رہتے ہیں، چاہے ساری کائنات ان کی مخالفت ہو. یہ نبیوں کا شعار ہے، یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ بات سچی کہنی چاہیے، اور میں اس کو فرض سمجھتا ہوں. میں نے یہاں یو کے اندر خمینی کی ہزاروں کتابیں انگریزی زبان میں سکولوں کالجوں میں مسجدوں میں مدارس میں لوگوں کے پاس پڑی دیکھی. اگر آپ کو ہم نہ بتائیں کہ ان کے کیا قائد ہیں تو آپ تو کہیں گے کہ خمینی کا انقلاب بڑا اسلامی انقلاب تھا. ایک صاحب ایران کا دورہ کر کے آئے، مجھے کہنے لگے جی وہاں تو جناب علی بڑا پردہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا پردے کا نام اسلام ہے؟ اگر پردے کا نام اسلام ہے تو چین کے اندر شراب پر پابندی ہے، تم پھر کہو کہ چینی اسلام کے بڑے لمبردار ہیں؟ اور عقیدہ تو بنیاد تو عقیدے پر ہوتی ہے. آپ عقیدہ تو دیکھیے، عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جاہل ہو جاتا ہے. کس پردے کی آپ بات کریں گے؟ کس فروئی مسئلے کا ذکر کریں گے؟ میری بات آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہی؟ وہ پلے بھی پہ رہی ہے بادشاہ، وہ ولایت والے ہو، وہ پلے پہ رہی ہے گل کے کوئی نہیں. ٹھیک ہے، تو تسی آکھو ٹھیک نہیں تو میں دیتا بھی بیان کرنا ہی کرنا. ٹھیک ہے نا؟ توجہ ہے. پہلی بات کہ شیعہ کے ساتھ ہمارا توحید میں کے مسئلے میں بھی اختلاف. اللہ کے منزہ ہونے کا عقیدہ ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا کہ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے, تو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جاہل ہو جاتا ہے, استغفر اللہ, تو اختلاف شروع ہو گیا کہ نہیں. دوسرے نمبر پر ان کے نزدیک دو عقیدے ہیں, ایک ہے عقیدہ رسالت اور ایک ہے عقیدہ امامت. مسلمانوں کا عقیدہ رسالت جو ہے توحید کے بعد ہے, اور ان کا عقیدہ توحید کے بعد رسالت کا نہیں ہے. آپ کی معلومات کے لیے کرتا ہوں, ان کا عقیدہ توحید کے بعد ہے امامت کا. کس کا؟ امامت کا. پرانی بات